مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ کا قیام اول مسجد قباء اور قیام ثانی جو ہے وہ مدینہ منورہ ابی ایوب انصاری کے گھر میں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مستقر استقرار فرمایا اور سب سے پہلا کام تعمیر مسجد نبوی اور اس کے بعد حضور نے کچھ احکام دیا. جن احکام میں ایک حکم تو یہ تھا کہ قریش کو کسی شکل میں پناہ نہیں دی جائے اور نمبر دو یہ حکم تھا کہ اب اگر کوئی معاہدے ہوں گے باہر کے قبائل سے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے اور کسی کو حق نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ جو قرآن پاک کا مدرسہ تھا جسے آپ تعلیم قرآن بھی کہہ لیں تحفیظ قرآن بھی کہہ لیں اسی مسجد نبوی میں آپ نے جاری فرمایا کہ جو اصحاب رسول اس مسجد میں رہتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سن کے یاد کیا کرتے تھے تو مسجد و مدرسے کی ابتدا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی زندگی میرے مدنی سرکار نے مکہ میں گزاری تو آپ کے مخالف مشرکین کافر تھے مشرک تھے وثنی تھے بت پرست تھے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کافر تو خیر پہلے ہی مخالف ہوتا ہے چاہے وہ کہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ الکفر ملت واحد کفر پوری دنیا میں مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو وہ ایک ملت. یعنی آپ تو الحمدللہ سارے میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کی اخبارات پر جرائد پر دنیا کے جدید علوم پر نظر ہے آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ میں جو دشمنی ہے اس کی دشمنی کا تو کوئی کائنات میں اور مثال نہیں ملتا. یعنی یہود اور نصارہ آپس میں دشمن اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جب ایک دوسرے کو موقع ملا ہے تو انہوں نے ان کا ایسا قتل عام کیا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی جب نصارہ کو تسلط ملا بیت المقدس کا تو نہیں یہودیوں کا قتل عام کر. یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مخت و نصر کے دور میں 600,000 یہودی جو تھے ایک دن میں قتل کیے گئے کسی طرح جلا وطن کیے گئے ان کو ذلیل کیا گیا. اچھا یہودیوں کو جب موقع ملا نصارہ سے انتقام لینے کا تو ان نے بھی انتقام ان نے بھی کوئی کمی نہیں کی اور آج تک لے رہے ہیں. یعنی جو ان پہ ہوا ہے وہ بھولے نہیں ہیں صرف اب ان کے انتقام کے طریقے بدل گئے ہیں کچھ اقتصادی طور پر انتقام لے لیتے ہیں کیونکہ جتنی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یعنی وہ سب گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت پورا عالم جو ہے وہ پنجہ یہود میں ہے اور جب چاہیں ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چاہیں تو کسی ملک کے اتنے بڑے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کو ایک لڑکی کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل کر ان کی لڑکی اور اسی مقاصد کے لیے ان کو بھیجا گیا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑے دشمن تو کافر تو کافر ہے وہ دشمن ہے لیکن ایک بات یہ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے پھر یہود اور نصارہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی ابھی آپ نے کچھ عرصہ قبل پوپ جو ہے عیسائیت کا سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے میں کہا کہ اچھا وہ یہودیوں نے جو ہم سے کیا ہم نے معاف کیا ہم نے ان کو معافی خلاص ہم اب ایک. تو جہاں جہاں اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے مقابلے پر اسلام ہو تو پھر کفر ایک وہ کفر یہود کا ہو وہ کفر ہنود کا ہو مسجد اقصی توڑنی ہو یا بابری توڑنی ہو بات ایک مسجد تو مسجد ہے کہیں بھی بیٹھ کے کفر فیصلہ ایک کرتا ہے اسلام جو آپس میں چاہے کتنے دشمن لیکن تمہارے لیے سب ایک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کو مکے میں مشرکوں سے مقابلہ کرنا پڑا اور جب حضور مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو اب مخالفین بھی بدلے کافر تو پہلے مخالف تھے پھر یہود میں اضافہ ہو کہ یہود کے بڑے قبیلے جو تھے سب سے بڑا قبیلہ جو تھا ان کا بنی نذیر تھا اس کے بعد بنی قریظہ تھے، اس کے بعد بنی قینقاع، یہ سب کے سب مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور ان کی بڑی قوت طاقت، ان کے اپنے محلات، قلعے، بڑے بڑے حصون، بڑی بڑی دیواریں، اور پورے مدینے کی آبادی کو لے کر خیبر تک اور یمبو تک اور رابق تک، اور ان سب کو اپنے سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا، سب لوگ مقروض تھے ان کے ہاتھ میں، اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب سیادت اور قیادت جو ہے ہمیں ملے گی، اور ایک نبی جب پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور پوری دنیا پر ہمارا غلبہ ہوگا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ولد اسماعیل سے ہوئی تو وہ بدبخت حسد میں مبتلا. اب ان یہود میں سے پھر دو گروہ بن گئے، ایک تو وہ تھے جو کھلے دشمن کافر، اور کچھ یہود میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر جب موقع ملے گا تو پھر یہودی تو ہیں ہی ہیں نا، یہ تو اصل تو ہمارا وہی یہود ہے، لیکن ظاہر میں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ منافق. اس کو شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے منافق، کہ ظاہر کچھ کرتا ہو اور باطن میں کچھ رکھتا ہو، اسی کا نام نفاق ہے. اور یہ ایک اعتقادی منافق تھے، عمل کے منافق نہیں، یعنی عقیدے میں بھی منافق، کہ ظاہراً کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو رسول پاک مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے. اور یہ منافقین کا جو گروہ تھا، ویسے بے اعتبار ظاہر کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا اٹھتا بیٹھتا، نماز آنا جانا مساجد میں سب کچھ، لیکن اندر سے دشمنی. تو اب حضور کے سامنے محاذ بن گئے، یعنی ایک مشرکین کا، ایک یہود کا، اور ایک ان منافقین کا جو ظاہر میں دوست بنے ہوئے ہیں اندر سے سب سے بڑے دشمن. اور اسی اثنا میں یہ بنی نذیر بنی قریظہ جو ہے مدینے میں بیٹھی، اس انتظار میں تھے حقیقتاً کہ حضور آئیں گے اب اسلام لائیں گے. اسی زمن میں سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ جن کو حضور نے یہ فرما دیا ہو کہ سلمان منا من آل البیت، کہ بھی سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، آل بیت میں سے. تو یہ حضرت سلمان الفارسی جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بیچارے فارس سے اسی لیے مدینے پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، ان کو اللہ نے خیال دے دیا، انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور دین کی طرف راغب ہو گئے. اور یہ جا کر مختلف راہبوں کے پاس، مختلف ان کے احبار کے پاس، رہبان کے پاس، نصارہ کے بڑے بڑے علماء کے پاس، ان کے کلیساؤں میں جا کے رہے، ان کی خدمت کی. اچھا، خدا کی قدرت ہے، اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. بہت بڑا عیسائی عالم تھا، مسیحی عالم تھا، ان کے پاس رہے آپ اور کافی عرصہ ان کی خدمت کی، ان سے بڑا دین سیکھا، بڑا اللہ اللہ کی باتیں سیکھی. لیکن اس کی موت کا جب وقت آ گیا، اس نے کہا کہ سلمان اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور اس وقت خطہ عرب میں صرف ایک آدمی ہے فلاں، جس کے بارے میں میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں دین عیسیٰ پہ ہے، تم میرے مرنے کے بعد پھر وہیں چلے جاؤ. حضرت سلمان اس کے پاس. اچھا، خدا کی شان ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بوڑھا آدمی تھا، اس کی بھی موت قریب آ گئی. تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب مجھے تو پھر کوئی نصیحت فرمائے نا کہ اب میں کہاں جاؤں، آپ کے بعد میں کہاں جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ سلمان، اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریباً اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معنوں میں، احبار میں سے، رہبان میں سے کوئی آدمی دین عیسیٰ پہ سچا نظر نہیں آتا. اب اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو سرکاری درباری قسم کے پیر مولوی ہیں، کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہا. اب اگر تم نجات چاہتے ہو، نہ چاہتے ہو کہ میری آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، تو تم کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو، ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان پر ایمان لیا. اور اس نے بتلایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوگی، اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یثرب میں ہوگی، اور آپ جو ہے ہدیہ کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے، اور ما بین کتفی خاتم النبوت، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی خاتم بہت ہے نبوت. اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلمان کے سامنے، اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل نہیں ہوگا کہ لمبا نظر آئے، اور آپ کا قد مبارک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا قد ہے، بلکہ آپ کا قد اعتدال پہ درمیانہ ہوگا لیکن طول کی طرف مائل ہوگا، معلوم ہوگا کہ یعنی گویا کہ اچھا اونچا. اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو حضور کی صفت میں یہ بھی صفت ہوگی کہ اگر دو آدمی میں کھڑا کریں تو آپ اونچے نظر آئیں گے، اور ایک لاکھ آدمی میں کھڑا کریں پھر بھی آپ اونچے نظر آئیں گے، اور جب چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں، اور زمین پر پاؤں جو ہے آپ پوری قوت سے رکھیں گے، یہ نہیں کہ ایسے ہلکا ہلکا پاؤں رکھیں، پوری قوت سے جما کے رکھیں گے. اور حضور کا چہرہ جو ہے تدویرم ما، آپ کا چہرہ مبارک گول ہوگا لیکن ایسا گول نہیں کہ پرکار سے جیسے آپ گلائی کھینچ لیں، بلکہ ایسی گلائی جو تھوڑی سی کتابی ہونے والی ہو جو عین جمال ہوتا، یعنی چہرہ لمبوترا ہو تب بھی تو خوبصورت نہیں، اور چہرہ اتنا گول ہو کہ اس میں بالکل 100% گلائی ہو جائے جیسے سورج کا حالہ ہے تو وہ بھی حسن جمال کے خلاف ہے. یعنی تدویر اما، ایسا گول کہ ہلکا سا کتابی ہونے کی طرف مائل. اور حضور کا رنگ مبارک جو ابیض اللین، ابیض اللون مشرب بالحمرۃ، حضور کا رنگ مبارک سفید لیکن ایسا جس میں سرخی جھلک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشکل العینین، اور اسی طرح اکحل العینین، کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں بڑی وسیع
اللہ غزالی آنکھیں، جسے آپ کہتے ہیں نا غزال کی آنکھیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں مبارک جو ہے اکحل العینین.
اکحل العینین کا کیا معنی ہے کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو میں سوچو کہ حضور ابھی سرما پہن کے آ رہے ہیں، سرما آلود آنکھیں، حالانکہ آپ نے سرما نہیں پہنا ہوا ہوتا، قدرتی تھی. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ساری زندگی آپ سفر میں سرما، کنگھی اور مسواک، یہ ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا. آپ تو خیر ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو گئے ہیں، آپ کے ہاں تو سرما پہننا منع ہے، ہم تو ملا لوگ ہیں نا پرانے، کیا کریں، جس نبی کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم نے تو اسی کا گیت گانا ہے. ہم تو بہرحال نہ نئی تہذیب کو مان سکتے ہیں نہ نئی ڈاکٹری کو مان سکتے ہیں، کہتے ہیں جی سرما بالکل اس میں سیسا ہوتا ہے، آدمی اندھا ہو جاتا ہے، پہلے جو 100 سال سے پہن رہے ہیں وہ سارے اندھے ہو گئے تھے، صرف یہ جب سے ڈراپس نکلے ہیں لوگ ماشاءاللہ اب کوئی اندھا نہیں ہوتا، سب ٹھیک، اس وقت سے سب کی روشنیاں بحال ہیں اللہ کی رحمت. بس اصل بات کیا ہے کہ کفر اتنا ظالم ہے کہ وہ نبی کی ہر سنت چھڑانا چاہتا ہے، وہی اس نے تمہیں پڑھا پڑھا کے دماغوں میں بٹھا دیا. ورنہ آپ حیران ہوں گے، آج بھی اگر آپ کو ممیری ایک دوائی ہوتی ہے، ممیرا مذکر ہے اور ممیری مونس ہے، یہاں ممیرا تو ملتا ہے لیکن ممیری مونس جو ہے وہ نہیں ملتی، بوٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو مل جائے آپ 8 دن اس کو پہنے، اگر آپ کی نظر 4 نمبر کی ہے نا کو ہفتے میں اگر آپ 0 پہ نہ آ جائیں، جو مجھے آئے سزا دیں آپ آرام میں بیٹھے، 4 نمبر کی اینکو والے لوگوں نے پہنا اور 0 پھر اس کو نے کہا بس یہ اینکو اتار کے پھینک دی. مشکل یہ ہے کہ نہیں ملتی، اب بنانے والے نہیں ہیں، کون محنت کرے، کون رگڑے، کہاں سے وہ کھرل لے آئیں، اب کھرل ایسے ملتے ہیں جس میں پتھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں تو آدمی اندھا ہونا ہے، ورنہ حضور نے جب فرما دیا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل به شفاء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا دوا نہ بھیجا، ہم اس دوا تک نہیں پہنچے تو ہماری جہالت ہے، ہمارا علم اتنی ترقی نہیں کر سکا، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے، ورنہ اس چیز کا دوا موجود ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دور سے ایسی نظر آتی تھیں کہ جیسے سرما آلو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء جو تھے یہ قوی، یعنی کہ عورتوں کی طرح زنانہ ہاتھ قوی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاصل جو تھے وہ جوڑ جو تھے وہ بڑے قوی، اور صحابی چاہلیا یہ بھی بیان کرتا ہے کہ من رآہ فجأۃً ہابہ، اگر کوئی آدمی ایسے اچانک دیکھتا نا تو اس پر حضور کی حیبت چھا، اور اگر آپ کے ساتھ رہ جاتا تو پھر حضور کے پیار سے سب کچھ بھول جاتا، پھر تو حضور کا اتنا پیار تھا، اتنا محبت ہوتی تھی کہ وہ جو حیبت تھی، وہ ڈر تھا، وہ خوف تھا، وہ سب بھول جاتا کہ آپ تو اتنے قریب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بولنے کا اور دیکھنے کا انداز تھا، متبسمن تبسمن مسکرانا، ہلکا سی مسکرانا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلمان کو جب سارا چیزیں نقشہ ذہن میں آ گیا، عرب کی طرف چل پڑے، خدا کی قدرت، راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا، اس زمانے میں سفر مشکل تھے، انہوں نے حضرت سلمان کو دیکھا، خوبصورت لڑکا ہے، نوجوان نے پکڑ لیا، پکڑ کے ساتھ لے آئے مدینہ منورہ میں آ کے بیچ دیا کہ جی یہ غلام ہے. اب حضرت سلمان کہے میں کس کو بتاؤں کہ اللہ کے بندے، میں تو فارس کے بڑے خاندان کا لڑکا ہوں، میں کوئی غلام شلام نہیں، لیکن کون میری بات سنے. انہوں نے بیچ دیا اور بیچا بھی یہودی کے پاس، کیونکہ پیسہ یہود کے پاس، خریدے گا تو وہی نا جس کے بلے میں پیسہ ہو. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا کہ وہاں مجھے خبر ملی کہ قدم رسول اللہ ہے، کہ حضور اللہ کے نبی آ گئے کر کے مدینہ میں آ. کہتے ہیں میں جناب مجھ سے تو پھر صبر نہ ہو سکا نا، کیوں میرے تو دل میں اصل انتظار، میرا مقصد جو تھا، مقدم جو تھا مدینہ منورہ کا، وہ یہی تو تھا جس کے لیے میں غلام بن گیا، میں بک گیا. کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ لیں اور جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچا، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں نے کھجوریں پیش کی. کھجوریں پیش جب میں نے کی تو حضور نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، خیرات کی، صدقہ ہے. حضور پاک نے وہ لے لی اور صحابہ کو دے دی، کبھی جو غریب صحابہ ہیں کھا لیں صدقے کی کھجوریں، لیکن حضور نے کوئی دانا نہیں. کہ بھائی ہاں اب دیکھیں، نام بھی مل گیا، مکہ سے مولد بھی مل گیا، مدینہ کی ہجرت بھی مل گئی، اور وہ جو انہوں نے مجھے شکل مبارک سمجھائی تھی وہ بھی بالکل عین سامنے تصویر ہے، اور یہ صدقہ نہ کھانے والی علامت بھی مل گئی. دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا، میں نے کچھ کھجوریں پیش کی، حضور نے فرمایا ما ہذا، سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ ہدیہ ہے. فقبلہ، حضور نے قبول فرما لی، اپنے سامنے رکھی، آپ نے بھی تناول فرمائی، صحابہ نے بھی تناول فرمائی. میں نے کہا الحمدللہ، یہ علامت جو تھی نا نشانی میرے لیے، یہ بھی پوری ہو گئی. اب میں نے کہا کہ وہ علامت جو ہے کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، اب مہر نبوت میں کیسے دیکھوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور پاک سے کہ جی قمیص اتارے، میں نے مہر دیکھنی ہے؟ اتنا بے ادبی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور پھر حضور تو مدینہ منورہ میں نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، سردار بھی تھے، دین و دنیا کے تاجدار بھی تھے. اب مدینہ میں تو آپ کا ایک پورا تسلط تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن بقیع الغرقد کے کنارے حضور بیٹھے تھے، آپ نے نیچے بھی چادر مبارک تھی، اس کو کہتے ہیں حلہ، عربی میں کہتے ہیں ایک ہی طرز کا کپڑا ہونا، نیچے بھی اوپر بھی ایک قسم کا، تو اس کو کہا جاتا ہے حلہ. تو آپ ردا اور ازار میں تھے کہ نیچے بھی چادر تھی اور اوپر بھی آپ نے یوں چادر لی ہوئی تھی، ہوا چل رہی تھی. تو میں طریقے سے ایسے مقام پہ آ کے کھڑا ہونے لگا کہ کہ بھی اگر ہوا چلے اور اللہ مہربانی فرما دے اور حضور یوں ہاتھ رکھے بیٹھے, حضور ہاتھ اٹھائیں تو چادر گر بھی تو سکتی ہے نا, تو چادر گرے تو میں جلدی سے علامت دیکھ لوں. تو جب میں اس مقام پہ آ کے کھڑا ہوا تو میں سلمان ادھر میں قریب آ اور حضور نے اپنی چادر مبارک دی خود نیچے اور فرمایا سلمان ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی. تو میں نے کہا شد و یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے میں مسلمان. تو فوراً میں مسلمان, میں ابھی تک تم نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو. تو یہ بڑا جو سیدنا سلمان کا اسلام ہے یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے عظیم بقائے میں شمار ہو. حضرت سلمان اسلام لیا. اور اسی طرح آزان جو تھی, جیسے میں نے شاید کسی درس میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن زید اور حضرت عمر نے خواب دیکھا آزان بھی مدینے میں, اور اسی طرح یعنی حکم صیام جو ہے وہ بھی مدینے منورہ میں, اس سے پہلے روزے فرض نہیں, یعنی ویسے لوگ روزہ رکھتے تھے نفلی روزہ, کیونکہ روزہ تو ہر شریعت میں رہا ہے, ہر دین کے اندر روزے موجود تھے, لیکن کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی, کسی نے ایک رکھ لیا کسی نے دو رکھ لیے. لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ برأ اليهود انهم يصومون يوم عاشوراء, حضور پاک نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ عاشوراء دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں تو کوئی عاشورا کا روزہ ہے نہیں, مقصد لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین کی وجہ سے ہے. یہ سب سے بڑی کی حالت ہے. حضور جب مدینے میں ایک تشریف لے گئے, ابھی تو بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح بھی نہیں ہوا, حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے. حضور نے جب دیکھا کہ یہود جو ہیں دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے ان کے علماء کو ان کے احبار کو بلا کے پوچھا کہ لم تصومون یوم عاشورا, ان دنوں میں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل میں یہ آج کا دن جو ہے نا یہ ایسا دن ہے کہ ان اللہ اغرک عدونا فرعون وانجا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اسی دن میں اور فرعون کو غرق کیا تھا, تو ہم اپنے پیغمبر کی اس کامرانی اور کامیابی میں اور دشمن کی ہلاکت کی خوشی میں اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. آپ انا احق بموسیٰ منکم, کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر میرا تعلق زیادہ ہے تم سے. اور آپ نے حکم فرما دیا اپنے صحابہ کو کہ سب روزہ رکھو. اب جب عاشورا آئے, لیکن ایک بات کا خیال کرو, سوم یومین دو دن کا روزہ رکھو, نو اور دس کا یا دس اور گیارہ کا, تاکہ ہم روزہ بھی رکھ لیں اور یہود کی مشابہت بھی نہ ہو جائے. وہ تو ایک روزہ رکھتے ہیں نا, ہم تو دو رکھے. دیکھو یعنی اللہ پاک کے نبی کے ذرا اس فرمان کو سمجھو کہ نماز میں روزے میں عبادت میں بھی تشبہ بالیہود حضور کو گوارا نہیں, اور ہم تو شکل میں کرتے ہیں, ہم تو لباس میں کرتے ہیں, ہم تو عادات میں کرتے ہیں, حالانکہ روزہ ہے, روزہ تو اللہ کی عبادت ہے. لیکن آپ نے فرمایا خالف الیہود سومو, دو روزے رکھو یومین, یا تو نو اور دس یا دس اور گیارہ. تو اب اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو روزے تم پہ ہم نے فرض کر دیے ہیں, اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں, تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے. اور اس میں گھبرانے کا مسئلہ نہیں, ایام معدودات, کچھ دن ہی تو ہیں, یہ نہیں ہے کہ سارا سال ہم روزے رکھیں. ان پروفیسروں نے جو قرآن سمجھا نا, وہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات جمع ہے, اور جمع زیادہ سے زیادہ تین, وہ کہتے ہیں تین روزے کافی ہیں. یہ تو مولویوں نے مہینے کا چکر چلا رکھا ہے, انہوں نے قرآن کو یوں سمجھا ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جدید علوم سے ماشاءاللہ بہراور ہیں, کسی نے قرآن سمجھا ہے آکسفورڈ سے, کسی نے سمجھا ہے ہارورڈ سے, مدینے سے نہیں سمجھا. مدینے سے سمجھتے تو پھر تو کبھی غلطی نہ ہوتی. وہ اللہ اللہ کے بندے جس نبی پر قرآن اتر رہا ہے اس نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے یا چار دن رکھا ہے؟ اس سے زیادہ قرآن سمجھنے والا ہمارے پاس کوئی ہے؟ پھر عید الفطر کا کیا معنی کہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، چاند چڑھے گا تو روزہ، چاند چڑھے گا تو ختم، مہینہ تو خود بخود ہو گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جب مہینے کا چاند دیکھے تو روزہ رکھے، اگر مہینہ ضروری نہیں تھا چند روزے رکھنے تھے تو پھر تو کسی وقت رکھ دیے جاتے، چاند دیکھنے سے کیا مطلب؟ لیکن یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، ان کی مرضی ہے۔ خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرت، جیسے آپ نے دیکھا نا ابھی کہتے ہیں، دیکھو جی کہ ملہ کتنے بے وقوف ہیں، کہتے ہیں پاگل ہیں، کہ اب ہمارے پاس اتنے بڑے ذرائع موجود ہیں، ہمارے پاس اتنے بڑے یعنی خلا میں ہمارے سٹائٹ موجود ہے، ہم تو ایک مہینہ پہلے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں، مولوی صاحب ان پاگل ہیں، کہتے ہیں جی چاند دیکھو چاند دیکھو چاند دیکھو، اور دیکھو پتہ نہیں کمال ہے، پتہ نہیں نظر ہی کیسے آ جاتے ہیں، حالانکہ ابھی تو چاند پیدا نہیں ہوتا۔ نیو مون جو ہے وہ اتنے 28-48 گھنٹے سے پہلے تو کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتا، اس کی ولادت ہوگی، وہ بچہ ہے وہ پیدا ہوگا، وہ نظر آنے کے قابل تو آئے نا۔ اور پھر ہمارے پاس جب اتنے جدید آلات موجود ہیں، ہم تو بالکل منظار سے ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ دیکھو جی ہے یا نہیں۔ اور جناب کتابیں لکھ لکھ کے اتنا برسے ہیں نا علماء پر، کہ ایک نوجوان چھوٹا بچہ ہو جو بےچارا ابھی پانچویں جماعت پڑھتا ہے، اس کے دماغ میں آپ جو مولویوں کی نفرت بھرنی شروع کریں ایم اے تک، وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا غریب؟ اس غریب کا کیا گناہ ہے؟ اس کے دماغ میں آپ یہ بٹھاتے جائیں کہ دیکھو جی مولوی کہتا ہے زمین نہیں گھومتی، دیکھو پاگل ہے کہ نہیں؟ وہ بڑے بڑے ہمارے سائنس والے کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، اور دیکھو جی یہ مولوی کہتا ہے کہ بھائی چاند دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، ڈھونڈو، پہاڑوں پہ چڑھو اور جاؤ اور تلاش کرو اور گواہ لاؤ۔ تو کیسا بے وقوف ہے، جب مشینیں موجود ہیں تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ کسی کو پہاڑ پہ چڑھاؤ، پاؤں پھسلے مر جائے بےچارا، نکاح دیکھو پاگل ہیں مولوی کہ نہیں؟ ان بےچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ وجود ہلال کیا ہے اور شہود ہلال۔ شہود مانا چاند کا نظر آنا، وجود ہلال کا مانا کہ چاند جہاں ہو ہم اس کو ڈھونڈیں، ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں، دوربین لے کر جائیں، مشینیں لگا کے ڈھونڈیں۔ ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آ جائے روزہ رکھ لو، نہ نظر آ جائے 30 دن پورے کر لو، کیونکہ تم کوئی چاند سورج کے پجاری تو نہیں ہو، یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک اندازہ رکھا ہے۔ شہود ہلال ہے، وجود ہلال کے تو تم ضروری نہیں ہے، اس لیے ہم مشینوں سے فیصلہ کرائیں کہ وجود ہے کہ نہیں ہے، نہ ہو دفاع ہو نہیں نظر آیا ہم اس کے کو پابند ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30، اگر چاند بادلوں میں آ گیا، چھپ گیا، تمہیں نظر نہیں آیا، یعنی موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آیا تمہیں، ورنہ چاند تو کسی نہ کسی جگہ ہوگا، تو تم 30 دن اپنے پورے کر لو۔ یہ تو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے یہ چاند کا جو نظام ہے لوگوں کے اوقات کے لیے، لوگوں کے چھٹی کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، نصاب کے لیے، نکاح کے لیے، عدت کے لیے، ایک وقت کا ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ ہم کوئی چاند سورج کے پجاری توڑے کہ ہم جناب پہلے اسٹیشن پہ بیٹھ کے چاند ڈھونڈنے جائیں، ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے ماشاء اللہ مولوی تو پکڑنے جاتے ہیں چاند کو، اب تو رویت ہلال کمیٹیاں بنتی ہیں ماشاء اللہ۔ اور جناب یہ ہے کہ یہ ان کی عید مختلف ہو جاتی ہے، بھی چاند نظر آ گیا ٹھیک ہے، نہیں نظر آ گیا ٹھیک ہے، تمہیں خدا 10 خوشیاں نصیب کرے، ہمیں کروڑوں نصیب کرے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ تم میں میرے کسی دین کے بابا، تمہارے لیے آسانی ہے، نظر آئے عید کر لو، نہیں نظر آئے نا صحیح دوسرے دن کر لینا، وعلیکم السلام۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم کو عید کے دن کا پابند کر دیا جائے کہ بس اسی دن عید آئے گی، آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور حتیٰ کہ اسلام نے اتنا بڑا عظمت کا ثبوت دیا ہے کہ اگر مثلا مسلمانوں کو چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی اور 9 تاریخ کو 8 تھی اور یہ ہمیں عرفات میں لے گئے بھول کر، اللہ فرماتا ہے کہ الضحیٰ یوم اضحی المسلمون والفطر یوم فطر المسلمون، جس دن مسلمان نے عید منا لی وہی عید ہے، بس غلطی کی غلطی سے۔ آٹھ بھی میری ہے نو بھی میری ہے، انہوں نے آٹھ کو نو سمجھ لیا، چلو ہم نے اسی کو نو بنا کے آج قبول کر. تو جب دین میں اتنی وسعت ہو، سعا ہو، لیکن سمجھ نہ ہو، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو رمضان کے روزے کا افطار فرض جو ہے وہ بھی ہجرت کے بعد. اب اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک نے ایک سریا بھیجا. سریا کہتی ہیں کہ فوج بھیجی جائے لیکن حضور سرکار دو جہاں خود نہ تشریف، اگر خود تشریف لے جائیں تو وہ غزوہ. تین سرایا بھیجے گئے. پہلا سریا جب بھیجا گیا تو وہ بڑی مدلج والوں نے، بنی زمرہ والوں نے، قافلہ جا رہا تھا قریش کا، حضور کے فوجی پہنچے تھا کہ قافلے پہ حملہ کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے علاقے میں آپ حملہ نہیں کر سکتے، یہ اب ہمارے حدود سے گزر رہے ہیں، ہمارے حدود سے نکل جائیں تو پھر تم جانو وہ جانے، لیکن جب تک وہ ہمارے حدود میں ہیں ہم نہیں حملہ کریں. تو خیر وہ نکل گئے اور مسلمان خالی. دوسرا سریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بنی قدلج نے روک لیا، وہ بھی خالی واپس آ گیا. یہ سب مدینے میں ہو رہا ہے ہجرت کے بعد. تیسرے سریے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں، اور جانے والے کتنے ہیں؟ صرف آٹھ آدمی. اور ان کو حضور نے ایک خط مبارک دیا، اس خط کو لکھ کے آپ نے کہا کہ اس کو پڑھنا نہیں، تم جاؤ سفر کرو، اور دو دن کا سفر جب کر لو تو پھر خط پڑھنا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. وہ جب چلے گئے دو دن کے بعد خط پڑھا تو اس میں حضور نے لکھا کہ اگر قافلہ قریش کہیں تمہیں مل جائے اور ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ توکل کر کے جنگ آپ کر لیں. تو جب انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا ٹھیک. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آٹھ صحابہ، اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ جا رہا ہے جس میں 200 اونٹ ہیں، 200 اونٹوں کا قافلہ ہے، ان کے ساتھ آدمی ہیں، نگران ہیں. اچھا آٹھ آدمی میں خدا کی شان یہ ہے کہ دو آدمیوں کو پہلے بھیجا گیا کہ ادھر ادھر دور 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 پہاڑوں میں جا کے دیکھو کوئی قافلہ نظر آ جائے. حضور نے جو فرمایا کہ اگر قافلہ آ جائے، ٹکرا جائے تو پھر جنگ کر سکتے ہو. تو وہ ڈھونڈنے گئے، وہ خود گم ہو گئے، باقی 6 بچ گئے. تو پہاڑوں کے سفر، سہاراؤں کے سفر، بندہ ایک ٹیلا ادھر ہوا بچ گیا. پھر کوئی آدمی کا عقل تو کام نہیں کرتا نا وہاں. اور اگر سہارا میں آپ بھٹکیں تو بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اسی جگہ کھڑے رہیں، پر زیادہ عقل نہ دوڑائیں، ورنہ آپ جتنا تلاش کی کوشش کریں گے اتنی گم ہوتے چلے جائیں گے آپ. تو اب 6 آدمی بچے تو 6 آدمی جا کے حملہ کر دیا قافلے پہ. اچھا وہ قافلے والے ایسے ڈرے کہ وہ قافلے چھوڑ کے بھاگے. دو آدمی انہوں نے ان کے قید کر لیے، اس کا ایک کا نام حکیم ابن کیسان تھا اور ایک کا نام عثمان ابن عبداللہ تھا، اس کو قید کر کے 200 اونٹوں پر مال لے کے جناب یہ مدینہ پہنچیے. سب سے پہلی غنیمت تھی مسلمانوں کے لیے جو مدینے میں پہنچی، 200 اونٹوں پر مال لدا ہوا ہو، معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا اس زمانے میں. لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ یہ جب واقعہ ہوا تو صحابہ نے سمجھا کہ یکم شعبان ہے، حالانکہ وہ 30 رجب تھی. یہ مغالطہ ہو گیا کہ صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ شعبان داخل ہو گیا. اور ہاں شعبان داخل ہو گیا ہے، یکم ہو گئی ہے، حالانکہ وہ 30 رجب تھی، اور رجب من اشہر الحرم تھا، کہ رجب جو ہے وہ تو ان مہینوں میں تھا جن میں لڑائی بند ہے. اب جناب مکے والوں کو جب خبر ملی کہ قافلہ ہمارا لوٹا گیا، دو بندے پکڑے گئے، ان نے تو جناب پورے قبائل میں شور کر دیا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل الشہر الحرم، کہ حضور پاک نے حرمت توڑ دی اور حرمت والے مہینے جو ان میں قتال آپ نے حلال کر دی، ہمارے ساتھ رجب میں لڑائی، اسی لیے تو ہمارا قافلہ مطمئن آ رہا تھا نا کہ رجب میں آ رہا ہے، اس لیے ہم نے تو کوئی اس کا حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے کہ رجب میں تو کوئی لڑائی ہوتی نہیں. اللہ نے قرآن نازل کیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی شہر حرم میں پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حکم ہے، کہہ دو قل قتال فیہ کبیر، بڑا گناہ. لیکن کسی کو مکے سے نکالنا، مسجد حرام سے نکالنا، وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج میرے نبی پر تو اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے ظلم کرنے میں کبھی مکے میں بھی سوچا تھا کہ آج رجب ہے؟ اور اس کے بجائے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا، والفتنۃ اکبر من القتل، کیا کہتے ہیں اعتراض، کس بات سے اعتراض کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ؟ خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد، جب قافلہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی کی،